الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم, برادران عزیز, مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں, الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پاکی آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو کلمے جو خالی فضا ہے آسمان اور زمین کے درمیان, اس خالی فضا کو بھر دیتے ہیں. نماز نور ہے, صدقہ دلیل ہے, صبر روشنی ہے, اور قرآن تیرے حق میں دلیل و حجت ہے یا تیرے خلاف دلیل و حجت ہے. ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے, پس بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو آزاد کرا لیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو ہلاک کر لیتے ہیں. اس حدیث کو سمجھنا چاہیے. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے پاک میں ارشاد میں ایک ایک عمل کی اہمیت بتائی ہے, اس کی فضیلت اور اس کا ثواب بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل کی قدر و قیمت کیا ہے. ہم جو اعمال کرتے ہیں الحمدللہ, ایک ایک عمل اللہ کے یہاں کتنا بڑا درجہ اور مقام رکھتا ہے, اس بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر مزید اعمال کی توفیق ہوگی. اور جو عمل کر رہے ہیں ان اعمال میں پختگی نصیب ہوگی, بہتری آئے گی, اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں, الطہور شطر الایمان, پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے یا پاکی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. شطر کا دونوں معنی بیان کیا گیا ہے. شطر کا ایک معنی آدھا ہونا ہے تو دوسرا معنی ایک بڑا حصہ, یہ بھی اس کا معنی ہے. ایمان کا آدھا حصہ کیسے ہے؟ تو علماء نے, محدثین نے ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ پاکی کا اجر ایمان کے آدھے اجر کے برابر ہے. ایمان لانے پر جو ثواب ملتا ہے, جو اجر اللہ دیتے ہیں, پاکی پر اس کا آدھا ثواب اللہ دیتے ہیں. پاکی سے مراد وضو کرنا ہے, الطہور, وضو کرنا. یعنی وضو کرنے پر ایمان کا آدھا ثواب ملتا ہے. اور بعض محدثین کہتے ہیں ایمان سے یہاں نماز مراد ہے, کہ پاکی یعنی وضو کرنا نماز کا آدھا ثواب اس کے اندر ہے. نماز پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے, آدھا ثواب اس کا صرف وضو کرنے پر اللہ دیتے ہیں. اگر کامل وضو کیا جائے, بہتر سے بہتر وضو کیا جائے, تو جو ثواب نماز پڑھنے پر ملتا ہے اس کا آدھا ثواب وضو کرنے پر اللہ دیتے ہیں. اس لیے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. اگر شرط نہیں رہتی ہے تو پھر اصل چیز بھی نہیں رہتی. کوئی وضو ہی نہ کرے نماز نہیں ہوگی. تو نماز صحیح ہوتی ہے کامل وضو پر, وضو صحیح ہونے پر. لہذا نماز پر جو ثواب ملتا ہے, آدھا ثواب اللہ وضو پر دیتے ہیں. علماء لکھتے ہیں پاکی یعنی وضو کرنا صرف وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہاں بہت سی پاکی مراد ہے. ظاہری جسم کو پاک کرنا بھی, وضو کرنا, غسل کرنا. اسی طرح سے معنوی پاکی یعنی ظاہری گناہوں سے اپنے اعضا کو بچانا. اور تیسری پاکی ہے باطنی گناہوں سے اپنے اعضا کو بچانا, ہر ہر عضو کو بچانا. یہ تین قسمیں بنتی ہیں. وضو کا حکم چھٹے پارے میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو, جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے ہاتھ پیر دھو لیا کرو اور اپنا چہرہ دھو لو اور سر کا مسح کرو. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. لہذا جب قرآن کریم اور حدیث پاک میں بتائے ہوئے طریقے پر کوئی مسلمان وضو کرتا ہے, پھر وہ دیکھے اسے وضو سے کتنی ایک اطمینانی کیفیت حاصل ہوتی ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے. وضو کرنے کے بعد پراگندہ خیالات دور ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور جتنا تازہ وضو رہتا ہے اسی قدر بشاشت نصیب ہوتی ہے. ایک حدیث میں وضو کو ایک مسلمان کا ہتھیار بتایا گیا, ایک مومن کا ہتھیار بتایا گیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں جو کامل وضو کرتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. نفس اور شیطان کے شرور سے وہ بچا ہوا رہتا ہے. تو فرمایا جب بے وضو ہو اور نماز کا ارادہ ہو تو وضو کیا کرو. آگے فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُوا, اور اگر جنوبی ہو تو خوب پاکی حاصل کیا کرو. وضو کے ساتھ خوب پاکی یہ ہے کہ پورے بدن کو دھو لیا کرے, سر سے پیر تک نہا لیا کرے, اور فَتَّحَرُوا میں ناک کی صفائی, منہ کی صفائی, اور جس قدر اس کے جوڑ ہیں کہ بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے, پوری طرح سے آدمی اپنے آپ کو دھو لے. یہ قرآن کا حکم ہے فَتَّحَرُوا, خوب پاکی حاصل کیا کرو, معمولی پاکی کافی نہیں ہوگی. تو وضو اور غسل کا حکم ہو گیا اسی آیت کریمہ میں. تو الطہور شطر الایمان, آگے چل کر پاکی کی دوسری قسم ہے کہ ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, کہ زبان جھوٹ نہ بولے, زبان غیبت نہ کرے, یہ زبان کسی کو گالی نہ دے, کسی کی برائی اپنی زبان پر نہ لائے, اور آنکھ سے بد نگاہی نہ کرے, کانوں سے غلط باتیں نہ سنے. کسی کی غیبت ہو رہی ہے, اپنے کانوں سے نہ سنے, گالی نہ سنے, اور جھوٹ بات کہی جا رہی ہے, معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے, اپنے کانوں کی حفاظت کرے. تو اپنے ہر ہر عضو کو بچائے. ظاہری گناہوں سے بچانا, علماء لکھتے ہیں یہ بھی طہارت میں داخل ہے. اور تیسری قسم ہے باطنی گناہوں سے بچانا, حسد سے, تکبر سے, حرص و حوث سے, اور جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے بچانا. تو طہور میں یہ سب باتیں داخل ہیں, اور خاص طور پر وضو اور غسل داخل ہے. اس لیے فرمایا الطہور شطر الایمان. میں نے آیتیں پڑھی, صرف ایک بات کہنی ہے, یا ایھا المدثر, یہ دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے. پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی, فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پانچ آیتیں اللہ نے نازل کی. دوسری مرتبہ 2.5 سال کے بعد اللہ وحی نازل کرتے ہیں, تو 5 آیتیں نازل کرتے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر. اے کملی اوڑھنے والے, آپ کھڑے ہو جائیے, اپنے رب سے لوگوں کو ڈرائیے. قم فانذر وثیابک فطاہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. ہم نے بچپن میں پڑھا ہے کہ وضو کی جو بنیادی شرطیں ہیں اور نماز کی جو بنیادی شرطیں ہیں, ان شرطوں میں لکھا ہے جگہ کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, اور بدن کا پاک ہونا. یہی بات اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَالرُّجُزَ فَحْجُرْ, جو گندگی ہے اسے دور کیجئے. یہاں گندگی سے مراد کفر کی گندگی, شرک کی گندگی, نفاق کی گندگی, اور گناہوں کی گندگی ہے. وَالرُّجُزَ فَحْجُرْ, جتنی گندگیاں ہیں ان سے دور رہیے اور ان کو دور کیجئے. وَالرُّجُزَ فَحْجُرْ, یہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ, تو جو بات پڑھی گئی کہ جگہ پاک ہو, بدن پاک ہو, کپڑے پاک ہوں, خود قرآن کریم اس بات کا حکم دے رہا ہے. لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, وضو ایمان کا آدھا حصہ ہے, ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ, دائمی طور پر باوضو ایک مومن ہی رہ سکتا ہے. جو دائمی باوضو نہیں رہتا اس کا ایمان ناقص رہتا ہے. لہذا جب بھی آدمی بے وضو ہو پہلی فرصت میں وضو کر لے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, کہ وضو کرنا پاک رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے. اسلام میں ناپاکی ہے ہی نہیں. یہ موضوع بہت بڑا اور لمبا موضوع ہے لیکن بس میں اشارہ کر رہا ہوں اور اس کی طرف بس اشارہ سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ پاکی کا اسلام میں کتنا بڑا مقام اور اس کی کتنی اہمیت ہے. دوسرا جملہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والحمد للہ تملأ المیزان, اگر اپنی زبان سے الحمد للہ کہتا ہے یہ جملہ میزان کو بھر دیتا ہے, جو ترازو ہے ترازو کو بھر دیتا ہے. ترازو کیسے ہے؟ اللہ اکبر, اس میں ساری زمین آ جائے سارا آسمان آ جائے. یہ کوئی معمولی وہ ترازو نہیں ہے جسے ہم دیکھتے ہیں, اس ترازو کی حقیقت بھی ہم نہیں جانتے ہیں. وہ ترازو کیسے ہوگی؟ بہت زبردست ترازو ہے. الحمدللہ کہتا ہے تو ترازو بھر جاتی ہے. محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی الحمدللہ کہنے کو اپنا لازمی جز بنا لے, کہ خوشی ہے الحمدللہ کہے, غمی ہے الحمدللہ کہے, مصیبت میں کہے, نعمت میں کہے, صحت میں کہے, بیماری میں کہے, پریشانی میں کہے, رنج و راحت میں کہے, جب بھی کوئی موقع آئے تو کہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اس کا میرے اوپر احسان ہے. الحمدللہ کہنے کو لازم کر لے. اگر مستقل الحمدللہ کہتا ہے اسی طرح سے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ جو تین چار کلمے ہیں ان کلمات کو کہنے کا مستقل وظیفہ کر لے, کہ یہ کلمات کہتا رہے اور ان کلمات کو ورد, اپنی زبان کا ورد بنا لے, اپنا معمول بنا لے. ایک ایک کلمے کے اندر ایسا ثواب اللہ تبارک و تعالی رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, آگے کہتے ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأنی ما بین السماء والارض. الحمد للہ کہنے سے میزان بھر جاتی ہے اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے, جو خالی فضا ہے, یہ فضا بھر جاتی ہے. اس قدر اللہ ثواب دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ مواظبت اور مداومت یعنی ہمیشہ کی اختیار کریں, کسی عذر سے مجبوری سے کبھی چھوٹ جائے لیکن کوشش یہ کرے کہ کبھی نہ چھوٹے. سبحان اللہ الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا اپنا معمول بنا لے. معمول بنا لے گا اللہ تبارک و تعالی وہ ثواب دیں گے کہ خالی فضا بھر جائے گی اور یہ جو خلا ہے اس پورے خلا کو اللہ تبارک و تعالی بھر دیں گے. بعض لوگ بڑی بیوقوفی سے کہتے ہیں کہ صرف زبان سے الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہے, دل میں ہونا چاہیے. دیکھیے دل میں ہو تو نور علی نور ہے, اور اگر کبھی غفلت ہے خیال نہیں جا رہا ہے, جب بھی اللہ کا نام اثر رکھتا ہے, اللہ کا نام اثر رکھتا ہے, زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں اللہ کی مہربانی سے نکلتے ہیں. یہ خود بڑی چیز ہے کہ اس وقت گالی نکل سکتی تھی, جھوٹ نکل سکتا تھا, کوئی برائی ہو سکتی تھی, لیکن اللہ نے بچایا. اب دھیان سے کہے بہت اچھی بات ہے, دھیان نہ ہو جب بھی کہنا چاہیے. جب بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، دھیان سے گالی دے جب بھی اسے گالی ہی سمجھتے ہیں، اور دھیان سے گالی نہ دے، خیال نہ رہے اور اسے گالی دیتا ہے تو وہ شخص اسے گالی ہی سمجھتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ دھیان کے ساتھ گالی نہیں دی گئی، دھیان کے ساتھ برائی نہیں کی گئی، یہ نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ بہرحال تیری زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اور تیری زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کا اثر رہتا ہے۔ جب غلط چیزوں میں یہ بات ہے تو کیا اچھی چیزوں میں زبان کا اعتبار نہیں ہوگا؟ لہذا اگر توجہ کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، بہت بڑی بات، نور علی نور ہے۔ اگر توجہ نہیں رہتی ہے، خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جب بھی ان جملوں کو کہتے رہنا چاہیے، ان جملوں کی برکت سے اللہ خیال کو بھی حاضر کر دیں گے، مستحضر کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وسبحان اللہ والحمد للہ تملآنی ما بین السماء والارض۔ اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں، والصلاۃ نور، اور نماز روشنی ہے۔ نماز کیسی روشنی ہے؟ یعنی معنوی روشنی ہے۔ جیسے کوئی لائٹ ہے، ظاہری روشنی ہے، نماز معنوی روشنی۔ نماز اگر کامل پڑھی جائے، آدمی برائیوں سے رک جاتا ہے، بے حیائی اور بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اس لیے کہ نماز خود روکتی ہے۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ کہتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائیوں سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی، ایک شخص وہ ہے جو چوری کرتا ہے اور آپ کے پیچھے نماز فجر پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عنقریب یہ نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی جانتے تھے یہ شخص کامل نماز پڑھتا ہے، اور کامل نماز ایک نہ ایک دن برائی سے روک دے گی۔ جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نماز پڑھی جائے۔ تو نماز معنوی روشنی ہے، جیسے لائٹ ظاہری روشنی ہے۔ علماء لکھتے ہیں، اسی طرح سے نماز قیامت کے دن روشنی ہو جائے گی، جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، اور آگے کیا ہے دکھائی نہیں دے گا، آگے نماز آئے گی، اور نماز کی روشنی سے آدمی دیکھ لے گا کہ آگے کیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اسے جنت جانا ہے، پل صراط کی روشنی بھی قائم ہو جائے گی۔ تو یہ روشنی نماز کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، تیسرا مطلب یہ ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتے ہیں، باطنی اور ظاہری روشنی حاصل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی نماز نور ہے اور روشنی ہے، قبر میں روشنی ہے، اور اس کے پیشانی پر اس کے کامل نمازی ہونے کا نور اللہ ظاہر کر دیں گے قیامت کے دن اور قبر میں، اور اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اس کا یہ نور دنیا کے اندر بھی حاصل ہوگا۔ والصلاۃ نور، آگے فرماتے ہیں، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل و حجت ہے۔ علماء نے دو مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ صدقہ جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تو اپنے مال کا حساب دے، اپنے مال کا حساب دے کہ تو نے کہاں خرچ کیا، علماء لکھتے ہیں خود صدقہ یہ کہے گا، پروردگار اس کو، یعنی اس آدمی نے مجھے اور مال کو تیری رضا کے اندر خرچ کیا تھا، صدقہ دیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، جہاں جہاں خیر کے کام ہوتے ہیں ان ان کاموں میں اپنا مال لگایا تھا تو خود صدقہ آ کر گواہی دے گا کہ مجھے تیرے رضا کے کاموں میں خرچ کیا گیا ہے، غلط کاموں میں خرچ نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے، صدقہ اس کے ایمان پر دلیل ہوگا کہ تو ایمان والا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ صدقہ آئے گا، اے اللہ میں دلیل ہوں، اس لیے کہ جو منافق ہوگا وہ صدقہ کبھی نہیں کرے گا۔ جو عملی منافق ہوگا یا اعتقادی منافق ہوگا وہ عموماً صدقہ نہیں کرتا ہے، صدقہ سے بچتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مال خرچ کروں گا تو مال کے اندر کمی آئے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ آئے گا اور اس کے ایمان کی گواہی دے گا، پروردگار میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ۔ آگے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر ایک روشنی ہے، ایک عظیم الشان روشنی ہے۔ صبر کا معنی علماء نے لکھا ہے طاعات پر جمنا، عبادات پر جمنا اور اللہ کی نافرمانیوں سے رکنا۔ جو مصیبت آفت پیش آئے وہاں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اللہ کے خلاف اور اس کے فیصلے کے خلاف کوئی شکایت نہ کرنا، یہ صبر کی تعریف ہے۔ اللہ والوں نے کہا ہے صبر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف زبان سے کچھ نہ کہے، اعتراض نہ کرے، اللہ نے مجھے ہی یہ مصیبت کیوں دی، یہ پریشانی مجھ ہی پر کیوں آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات اپنی زبان سے نہ لائے۔ والصبر ضیاءٌ، اگر آدمی اپنے آپ کو جماتا ہے عبادتوں پر اور معصیتوں سے رکتا ہے، جہاں پریشانیاں شدائد اور تکالیف آتی ہیں وہاں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس صبر کو قبول کرتے ہیں اور اسے بہت بڑی روشنی بنا دیتے ہیں۔ والصبر ضیاءٌ، اور صبر روشنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنی بیماری کا اظہار کر سکتے ہیں، فقر و فاقہ کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن شکایت نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے مصیبت زدہ تھے، لکھتے ہیں اللہ نے وہ مصیبت ڈالی کہ اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور تھے بہت بڑے پیغمبر، 13 سال یا 18 سال تک بہت زبردست بیماری رہی، اور بیماری میں ان کی یہ دعا مستقل رہی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے تکلیف آ پہنچی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ یہی دعا مانگتے رہے، اظہار تو کرتے رہے مصیبت کا لیکن شکایت نہیں کی اور اس پر انگلی نہیں اٹھائی، اعتراض نہیں کیا۔ اللہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہہ رہے ہیں نعم العبد انا وجدناہ صابرا، نعم العبد، کہ کتنا بہترین بندہ ایوب ہے، ہم نے اس کو صابر پایا ہے۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صابر صبر کرنے والا پایا ہے، کتنا بہترین بندہ ہے، انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اپنی تکلیف کا اظہار اللہ سے انہوں نے کیا، دعائیں مانگی لیکن شکایت نہیں کی، اے اللہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی، یہ آفت کیوں آئی، مجھے کیوں بیمار بنا دیا، اور بیمار بھی ایسا کہ سب الگ تھلگ ہو گئے اور کوئی قریب نہیں رہا سوائے ان کی اہلیہ کے، ایسی زبردست بیماری تھی، لیکن اللہ آگے چل کر ان کی تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بہترین صبر کرنے والے ایوب تھے۔ اس لیے والصبر ضیاءٌ فرمایا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقرآن حجت لك او عليك، اور قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے، حجت ہے، یا تیرے خلاف دلیل اور حجت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور قرآن کریم پر عمل کریں گے تو قرآن ہماری ایمان کی گواہی دے گا اور سفارش کر کے جنت لے جائے گا. دونوں باتیں ہوں گی کہ ایک تو آدمی تلاوت کرے اور ایک اس پر عمل کرے. یہ دو باتیں ہوں گی تو قرآن کریم اس کے حق میں سفارشی ہوگا. اور قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے, یہی قرآن جہنم میں لے جائے گا. یہی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حجت لک او علیک, یا تو تیرے حق میں مفید ہوگا یا تیرے خلاف ہو جائے گا. لہذا قرآن کریم کی تلاوت کریں, قرآن کریم پر عمل کریں تاکہ قرآن کریم ہمارے حق میں نافع, نفع دینے والا ہو جائے. آخر میں فرماتے ہیں, کل الناس یغدو فبائع نفسہ, ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. کس کے ہاتھ بیچتا ہے؟ یا تو اللہ کے ہاتھ بیچتا ہے اور شرعی کاموں کو کرتا ہے, احکام شریعت پر عمل کرتا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے. فمعتق نفسہ, اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے. یا پھر شیطان کے ہاتھ بیچ دیتا ہے, نفس کے ہاتھ بیچ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. یہ مطلب اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں, کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقہا او موبقہا, یا تو جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا کے جنتی بنتا ہے یا پھر جنت سے دور ہو کر جہنمی بنتا ہے. اللہ سے دعا ہے اس حدیث پاک پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.